عزیزانی من، اے عالی مدر، دل کی اس صفائی کے بعد ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مقصد علمی ہے، اور علم کی باتوں کے بغیر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آج یہ میری خواہش ہے کہ ہم پرانی مثالوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں۔ ویسے تو پرانی مثالیں بہت عظیم بھی ہیں اور بہت وسیع بھی ہیں، ان کے لیے بہت کچھ وقت درکار ہے، تاہم نمونے کے طور پر کچھ باتیں بتا دینا مقصود ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کے آغاز میں جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں سے ایک عظیم مثال کو لے کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ مثالیں دو طرح سے ہیں۔ بعض مثالیں مثالوں کے عنوان سے ہیں، یعنی ان کا ٹائٹل مثال ہے۔ بعض مثالیں ایسی ہیں کہ وہ مثال کے لفظ سے یاد نہیں کی گئی ہیں، مگر ان میں معنی کے لحاظ سے مثال پائی جاتی ہے۔ چنانچہ سورۃ الحمد میں جو مثال ہیں اور جس سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ اس دوسری قسم میں شامل ہے، یعنی اس کا ٹائٹل مثال نہیں ہے، مگر معنی میں وہ مثال ہے، اور وہ یہ ہے جو ارشاد ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، خداوندا ہمیں راہ راست پر چلائیے، یعنی ہمیں صراط مستقیم پر جو دین اسلام ہے قدم بہ قدم اور منزل بہ منزل آگے سے آگے بڑھا دیجئے، حتیٰ کہ ہم منزل مقصود کو پہنچے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے ترجمے میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ حضرات مترجمین نے اس کا جیسا ترجمہ کرنا چاہیے نہیں کیا ہے، تاہم بعض حضرات نے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے چلائیے کا لفظ استعمال کیا ہے، جو صحیح ہے، کیونکہ دکھائیے اور چلائیے میں بڑا فرق یہ پایا جاتا ہے کہ دکھانے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص راہ مستقیم کو دیکھ پائے اور اسی پر ٹھہرا رہے، برعکس اس کے کہ چلانے کا مقصد راہ مستقیم پر چلتے چلتے منزل مقصود کو پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اصل بات یوں ہے کہ یہ آیت مثال کا درجہ کس طرح رکھتی ہے اور کن معنوں میں یہ مثال ہے؟ تو جواب عرض ہے کہ اس آیت میں سچے مذہب کی تشبیہ ایک سیدھی راہ سے دی گئی ہے، یعنی مذہب کو ایک دنیوی رستے سے تشبیہ دے کر سمجھایا گیا ہے، لہذا یہ مثال، اور مثال اس لیے ہے کہ یہ واقعی کوئی رستہ نہیں ہے دنیوی طور اور مادی اعتبار سے، یہ دین ہے، یعنی صراط مستقیم مثال ہے اور سچا مذہب ممصول، اور یہ مثال اتنی وسیع ہے کہ اس کے معنی کی لہر پورے قرآن میں دوڑتی ہے اور تمام آیتوں کو متاثر کرتی ہے۔ جس طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی وسیع تالاب ہے، اس میں آپ ایک پتھر کو پھینکتے ہیں، वहां से एक लहर उठती है और वो लहर दौड़ती दौड़ती और वसी से वसीतर होती हुई किनारे तक जा पहुंचती है। इस तरह सिराती मुस्तकीम का मौजू या कि सिराती मुस्तकीम की मिसाल मानवी इतिबार से इस कदर वसी है कि कुरान के सारे मौजूआत इसमें मदगम हो जाते हैं, इसमें मिल जाते हैं। क्यों और किस लिए? ये दो तरह से, एक मुस्बत अंदाज से और दूसरा मनफी अंदाज से। मुस्बत का क्या मतलब है? ये कि राह मुस्तकीम और हिदायत से मुतालिक बहुत सारे मौजूआत आते हैं, जैसे हिदायत एक मौजू है, हादी एक मौजू है, नूर एक मौजू है, साबित कदमी एक मौजू है, अला हाजल क्यास। तो ये सारे मौजूआत इसी में मिल जाते हैं। ये हुआ मुस्बत अंदाज। और दूसरी तरफ से मनफी अंदाज, गुमराही का जो कुरान में तज़किरा है वो भी इसी के तहत आता है। गवायत है और बातिल है, अलत रस्ते पे चलना है और कुफर है, तारीकी है। इस किस्म के सारे मौजूआत मनफी अंदाज से सिरात मुस्तकीम के मौजू के तहत आ जाते हैं, क्योंकि उम्मुल किताब यानी सूरह फातिहा में जो भी अल्फाज आए हैं वो इंतहाई जामी किस्म के हैं, यानी उनमें इंतहाई जामियत पाई जाती है। चुनांची सिरात मुस्तकीम भी उन्हीं अल्फाज में से। इस मिसाल की जामियत की दूसरी वजह, जो सबसे बड़ी वजह है, ये है कि सिरात मुस्तकीम चूंकि मिसाल है और इसका ममसूल इमाम है, और जो मौजू इमाम से मुतालिक हो उसका बड़ा जामे होना लाजमी बात है। अब मैं आपको इसकी दलील पेश करूंगा कि सिरात मुस्तकीम किस माना में इमाम है। तो आप जब किसी मुस्तनद अरबी की लुगात को उठा के देखेंगे या कुरान से मुतलिक जो बड़ी बड़ी लुगात हैं उनमें से किसी को उठा के देखेंगे तो आपको लफ्ज इमाम के कई मानी मिलेंगे। उनमें से एक मानी रस्ते के होंगे, यानी इमाम के जितने मानी हैं उनमें से एक मानी रस्ते के हैं। इमाम के मानी रास्ता, और ये लफ्ज इस माना में कुरान ही के अंदर मुस्तमल है। हमने अपनी तहरीरों में इसका जिक्र किया है। वَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, इस मकाम पर लफ्ज इमाम रस्ते के लिए आया है। तो हमें खुशी से इस माना को कबूल करना होगा कि इमाम के मुख्तलिफ मानों में से एक माना रस्ते के लिए है। लेकिन सवाल पैदा होता है, कौन सा रास्ता? क्या दुनिया का कोई रास्ता? नहीं। फिर कौन सा रास्ता? दीन का रास्ता, सिराते मुस्तकीम, और इमाम ही सिराते मुस्तकीम है। तो इस मिसाल का ममसूल इमाम है। लेकिन इस्माइली हिकमत में ये कोई नई बात है नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, ये कोई नई बात है नहीं। आप बुजुर्गान दीन की किताबों को उठा के देखें जो अरबी में है, फारसी में है, उन्होंने बड़े रोशन दलाइल से इस हकीकत का सबूत पेश किया है कि सिरात मुस्तकीम से सबसे पहले आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुराद है, और फिर आपके बाद आपके बरहक जानशीन मौलाना अली सलवतुल्लाह अलैहि। इसी तरह एक बाद दीगरे तमाम अइम्मा हज़रात सिरात मुस्तकीम। ये एक ही बात है कि बाज़ दफ़ा खुदा ने सिलसिला हिदायत को यानी सिलसिला इमामत को صراط مستقیم کہا, اور پھر اسی حقیقت کو خدا کی رسی کا نام دیا. سیدھی راہ ہو یا کہ خدا کی رسی, دونوں کا ایک ہی مقصد ہے. سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے ہے, اور خدا کی رسی بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو لوگ خدا کی رسی میں ہاتھ لگائیں, پکڑیں, تو خدا کی رسی کا یہ کام ہے کہ ان مومنین کو خدا تک پہنچائیں. لہذا اسی حقیقت کی تشبیہ کبھی تو سیدھی راہ سے دی گئی ہے اور کبھی خدا کی رسی سے دی گئی. تو اہدنا الصراط المستقیم میں لوگ لاشعوری طور پر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ بار الہی تو ازراہی عنایت ہم کو راہ راست پر چلا, یعنی امام کی معرفت ہمیں عطا فرما کہ ہم امام سے وابستہ ہو کر تجھ تک پہنچے کہ منزل مقصود تو ہے. یہ تمام لوگوں کی لاشعوری دعا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص لاشعوری طور پر کچھ کہتا ہے, اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی کہ شعوری طور پر کچھ کہتا ہے. اگر لاشعوری طور پر دعا مانگنے کی بڑی اہمیت ہوتی تو اس صورت میں معرفت باطل قرار پاتی, پھر معرفت نہیں ہوتی, شناخت کی ضرورت نہیں ہوتی, پہچان نہیں ہوتی. اسلام میں سب سے بڑی چیز معرفت ہے, شناخت. کیونکہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ آسمان زمین کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے, اور اگر لاشعوری طور پر سجدہ کرنے میں نجات ہوتی تو سب کو نجات ملنی چاہیے. آپ جب اس موضوع کو دیکھیں گے, یعنی قرآن میں اس بات کی تحقیق کریں گے کہ سجدہ کون کون سی چیز کرتی, تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ ہر چیز خدا کے لیے سجدہ کرتی ہے, آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے مخلوقات میں سے, ہر چیز یعنی ہر مخلوق, ہاں جمادات ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں, انسان ہیں, کافر ہیں, مومن ہیں, سب سجدہ کرتے ہیں. کہ قرآن ہی نے یہ بھی بتا دیا, یہ بھی اعلان کیا کہ کچھ کو نجات ملے گی اور کچھ اس کے برعکس گرفتار ہو جائے. اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے معرفت. دیکھیں, ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ پتھر جو تسبیح کرتی ہے یا پتھر جن معنوں میں سجدہ کرتا ہے وہ ایسا سجدہ نہیں ہے جو ایک انسان کرتا ہے. درخت جس معنی میں سجدہ کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے جس طرح پتھر سجدہ کرتا ہے, یا ایک جانور سجدہ کرتا ہے, یا ایک انسان سجدہ کرتا ہے. اس سجدے کے اس تسبیح کے اور اس نماز کے جس میں کائنات کی ہر چیز شرک ہے, مختلف درجات ہیں. تو آئیے لوگوں کے سجدے کی بات کیجیے. قرآن نے کہا کہ ایک طرح سے کافر بھی سجدہ کرتا ہے, لیکن اس سجدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر شرعی نماز کے طور پر سجدہ کرتا ہے. وہ اطاعت کے معنی میں ہے کہ وہ ایک پہلو سے خدا کے کام میں لگا ہوا ہے, ایک پہلو سے, ہر پہلو سے نہیں, ہر اعتبار سے نہیں, ایک اعتبار سے, ایک لحاظ سے, کسی بھی معنی میں وہ خدا کی بادشاہی کا کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہا ہے, لیکن اس میں خدا کی خوشنودی نہیں ہے. خدا کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے, وہ الگ ہے. خدا کی خوشنودی اسلام میں ہے, دینی حق میں ہے, اس کی فرمان برداری میں, اس کی شناخت میں. تو اسی طرح معلوم ہوا کہ سجدہ اور سجدہ میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. جو معرفت کا سجدہ ہے وہ بے معرفت کے سجدے سے الگ ہے. اس طرح تسبیح اور اس طرح نماز ہر چیز. چنانچہ لاشعوری طور پر یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ دن صراط المستقیم اور خدائی سے پاک ہے کہ ایک ایسی چیز کے کر دینے میں تاخیر کرے جو لوگوں کی ضرورت کی ہے. تو لوگوں کی دعا سے بیشتر ہی خدا نے صراط مستقیم لوگوں کے سامنے رکھا ہے. صراط مستقیم اور اس پر ہدایت کرنے والا یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین دنیا میں آئی حاضر ہے. تو لوگ صراط مستقیم کو جو زندہ ہے دیکھتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے. اور ہر دعا پر بارگاہ عزت سے یہ جواب آتا رہتا ہے کہ تم جس چیز کی دعا کرتے ہو وہ چیز تمہارے سامنے ہے, اس کو قبول کرو. لوگ اس کو قبول نہیں کرتے, یہ دعا کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہوتا رہتا ہے. دوسری بات اس سلسلے میں جو کہنی چاہیے یہ ہے کہ دنیا میں کوئی راستہ ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے. راستے کے لیے روشنی درکار ہوتی ہے, وہ الگ ہوتی ہے. راستے پر کوئی چلانے والا ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے. اور راستے پر چلنے سے متعلق جتنے ذرائع ہیں وہ جدا جدا ہوتے ہیں. اس کے برعکس عالمی روحانیت میں جو وحدت کا عالم ہے, یونیٹی کا عالم ہے, اس میں بہت ساری چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں. یعنی ہادی بھی, ہدایت بھی, اور صراط مستقیم بھی, اور روشنی بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے جو امام ہے. وہی ہادی ہے, وہی زندہ ہدایت ہے, وہی راہ مستقیم ہے, وہی نور ہے, وہی منزل ہے, وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے. یہ روحانیت کا اصول ہے اس مادی دنیا کے برعکس کہ اس کے ذرائع اور سامان منتشر ہوتے ہیں, جدا جدا ہوتے ہیں. لہذا اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کے لیے دعا ہے اور راہ راست کے لیے دعا ہے, ہادی کی شناخت کے لیے دعا ہے اور منزلی مقصود تک پہنچنے کی دعا ہے. اس سلسلے کی ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں یہ کہ دنیا میں بہت سے علماء گزرے ہیں اور اب بہت سے علماء موجود ہیں, لیکن انہوں نے نہ تو ہدایت کے مطلب کو سمجھا, نہ اس کے مفہوم کو, نہ اس کے مقصد کو, نہ اس کے ترجمے کو. کیونکہ ہدایت ہادی کا فعل ہے. یہ فعل کبھی خدا سے منسوب ہوتا ہے, کبھی رسول سے منسوب ہوتا ہے, اور کبھی امام سے. کیونکہ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو ہدایت کے موضوع میں بعض دفعہ ہدایت خدا سے منسوب ہوتی ہے, جیسے یہد اللہ لنورہ من یشاء, خدا اپنے نور تک جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے, اس میں خدا کی ہدایت کا ذکر ہے. پھر اسی طرح سراج منیر کے لفظ میں رسول کی ہدایت کا ذکر ہے, اور اسی طرح انما انت منذر ولکل قوم ہاد, اس میں امام کی ہدایت کا ذکر ہے. تو ہم کیسے سمجھے کہ یہ ہدایت خدا کی ہے یا پیغمبر کی ہے یا امام کی؟ اس میں دو باتیں ہیں. جب ہم ان درجات کو مانتے ہیں بے حکم آیا یہ اطاعت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اس بنیادی اصول کے مطابق ہم خدا کے مرتبے کو مانتے ہیں, رسول کے درجے کو مانتے ہیں اور امام کے درجے کو جب مانتے ہیں, تو اس صورت میں ہمیں ہدایت کے بارے میں یہ عرض کرنا ہوگا کہ خدا کی سب سے بڑی ہدایت, تفصیلی ہدایت یہ ہے کہ اس نے رسول بھیجا اور کتاب بھیجی. رسول کی ہدایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت میں لوگوں کی رہنمائی کی اور مستقبل کے لیے آپ نے آسمانی کتاب کو اور امام کو اپنا وارث قرار دیا. یہ رسول کی ہدایت. اور امام کی ہدایت یہ ہے کہ وہ تفصیلی ہدایت کرتے ہیں, ہر زمانے میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے جو لوگ اس کے مقدس دامن کو پکڑتے ہیں ان کی براہ راست ہدایت کرتے ہیں اور دوسرے جہاں والوں کی بھی ایک طرح سے ہدایت کرتے ہیں مختلف درجات میں، کیونکہ قانونی قرآن کے مطابق خدا پر ان لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آتی ہے جو اس کے رسول کو مانتے ہیں اور صاحب امر کو مانتے ہیں، تو وہاں پر اس شرط کے ساتھ خدا کی ہدایت پوری ہو جاتی ہے، اور جو لوگ رسول کو نہیں مانتے ہیں اور رسول کے جانشین کو نہیں مانتے ہیں تو ان کی جو ضروری ہدایت ہے یا جو سب سے اعلیٰ ہدایت ہے اس کی ذمہ داری اللہ پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ ہدایت کی دوسری تشریح یوں ہے کہ امام جو کچھ ہدایت کرتے ہیں وہ رسول کو پہنچتی ہے، کیونکہ رسول کی طرف سے ہدایت کر رہے ہیں، اور رسول جو کچھ ہدایت کرتے ہیں وہ خدا کو پہنچتی ہے۔ اس معنی میں قرآن مقدس میں جہاں کہیں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہدایت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول کے توسط سے اور امام کے توسط سے مکمل ہدایت کرتا ہے، کیونکہ خدا بادشاہ ہے۔ جب کوئی بادشاہ کسی کام سے متعلق اعلان فرماتا ہے کہ میں فلان کام کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کام ذاتی طور پر کرتا ہے، بلکہ وہ کام اس کے نظام کے تحت ہوتا رہتا ہے اور اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی بادشاہی میں جتنے بھی اچھے اچھے کام ہوتے ہیں ان کو اپنی ذات سے منسوب کرے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ لہذا خدا کی خدائی میں جتنے کام فرشتوں سے انجام پاتے ہیں اور جو انبیاء علیہ السلام سے کام انجام پاتے ہیں اور جو کام ائمہ حضرات انجام دیتے ہیں، ان سب کو خدا کا فعل قرار دیا جاتا ہے، یہی قانون۔ پھر اس کے یہ معنی ہوئے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی خدا کے کسی فعل کا ذکر آتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس فعل کی وضاحت کیا ہے، تشریح کیا ہے۔ مثلاً جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل جو کچھ کام کرتے ہیں وہ اللہ سے منسوب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا فعل قرار پاتا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہی لانے والا فرشتہ جبرائیل ہے، لیکن آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نازل کرتا ہوں، اس میں جبرائیل کے فعل کو خدا اپناتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نفوس کو اسرائیل قبض کرتا ہے، جان کو اسرائیل قبض کرتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں ہی زندہ کر دینے والا ہوں اور میں ہی مار دینے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ذاتی طور پر یہ کام انجام دیتا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حشم ہیں، اس کے قدم ہیں، یعنی اس کے نیچے اس کے حکم کے تحت کام کرنے والے ہیں۔ اور یہ فلسفہ جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ہدایت، تفصیلی ہدایت امام ہی کرتے ہیں، امام کرتے ہیں تو رسول کرتے ہیں، رسول کرتے ہیں تو خدا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آئے اطاعت میں جو تین قسم کی اطاعتیں ایک ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیا خدا و رسول اور امام ایک دوسرے کے برعکس اور ایک دوسرے کے خلاف حکم صادر فرماتے ہیں، یا کہ ایک ہی حکم ہے جو مختلف درجات میں، ایک ہی حکم ہے اس لیے امام کی اطاعت رسول کی اطاعت قرار پاتی ہے اور رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت قرار پاتی ہے؟ ہمیں اس طرح سے بات کرنی ہے، قرآن کو اس طرح سے پیش کرنا ہے، اور دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو ہدایت کا آخری درجہ امام ہیں، اور خدا نے ہدایت یہ کی کہ اس نے انبیاء بھیجے، انبیاء علیہ السلام نے یہ ہدایت کی کہ انہوں نے اپنے جانشین مقرر کیے، اور ان میں سے ختم الانبیاء نے جس پر نبوت ختم ہوئی تھی، تو آپ کی ذات پر نبوت ختم ہوئی تھی، لہذا ہمیشہ کے لیے اماموں کو اپنا جانشین قرار دیا، اور امام ہی ہدایت کرتے ہیں، امام ہی صراط مستقیم ہے، اور امام ہی زندہ ہدایت ہے، اور امام ہی اس راہ راست پر روشنی ڈالنے والے نور ہیں۔ یہ قرآن کی پہلی مثال ہے جو سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. ایک اور مثال حقیقت کی دین کی تجارت سے دی گئی ہے, اور یہ مثال قرآن کے کئی مقامات پر پائی جاتی ہے. اور اس سلسلے کی ایک خاص آیت یہ ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک خداوند عالم نے مومنین سے ان کے اموال کو اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے, اس کے بدلے میں ان کو جنت دے دے گا. اس میں دین کے سارے مطالب سمو جاتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو خرید لیا اور ان کے مالوں کو خرید لیا. جان و مال کے بعد اور کوئی چیز مومن کے پاس نہیں رہتی ہے. جان سے اس کی جان, اس کے عزیزوں کی جانیں, روح, یہ سب کچھ آگے. اور مال کے لفظ میں ساری جائیداد اور اس کی کمائی اور کچھ بھی ہو, اور اسی کے ساتھ مومن کی ساری حیثیت سے بات ہو گئی. اللہ مومن سے اس کی جان کو خرید لیا, اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب بھی چاہے گا وہ موت دے دے گا, کیونکہ یہ جان اس کی خریدی ہوئی ہے اور ہمارے پاس امانت. یہ ہے کہ اولاد میں سے بھی جو قبل از وقت لیں یا بعد میں لیں یا نہ دیں, یہ اس کی مرضی ہے چونکہ یہ سودا ہو چکا ہے. یہ ہے کہ بیماری آئے گی جان پر, تکلیف آئے گی تو اس کی خریدی ہوئی جان پر تکلیف آئے گی, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس سلسلے میں کوئی اعتراض اٹھائیں گے, کوئی شکایت شکوا کریں گے, تو یہ ہماری نادانی ہوگی, چونکہ خدا نے اعلان فرمایا اور جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہم سے سودا کیا ہے. جان پر جو بھی تکلیف آئے اور جان کی جو بھی قربانی دین کی راہ میں ہو اور جان میں جو بھی کمی آئے, اور والدین اور عزیزان میں سے جس کسی کی جیسی موت واقع ہو, جیسی بیماری آئے اور نفوس میں جو کمی ہو, اس میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ قول و قرار ہو چکا ہے. اور آئے ہی بیعت جو اسماعیلی مذہب میں اور پورے اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, بیعت کی, جس کی ہم روزانہ پریکٹس کرتے ہیں, اس کی تجدید کرتے ہیں. تو جس آیت کو میں نے ابھی ابھی کوٹ کیا, یہ آیت آئے بیعت کی تشریح ہے. جب ہم بیعت کرتے ہیں مکی کے ہاتھ پر, امام کے ہاتھ پر, کسی عملدار کے ہاتھ پر, تو اس میں ہم اس خدا کے ساتھ جو سودا ہوا ہے اس کی تجدید کرتے ہیں, اس معاہدے کی تجدید کرتے ہیں. یہ رینیول ہے تاکہ ہم بھول نہ جائیں, کیونکہ انسان جو ہے وہ بھولنے والا ہے. اس لیے ہم اپنے دل میں اس سودے کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں کو اور اپنی معلوم کو خدا کے ہاتھ پر بیچ ڈالا ہے کہ اس کے عوض میں ہم کو جنت ملے گی. اس نیت سے بیعت کرنی. لفظ بیعت جو ہے عربی میں خرید و فروخ کے لیے آتا ہے. اس میں خریدنے کے معنی بھی ہیں اور فروخ کرنے کے معنی بھی ہیں. بعض زبانوں میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں متضاد معنی پائے جاتے ہیں, متضاد معنی دو طرفہ, اور یہ لفظ بھی انہی میں سے ہے کہ بیعت صرف خریدنے کے لیے نہیں ہے, صرف فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ خریدنے اور فروخت کرنے دونوں کے لیے. لہذا اس بیعت میں دو ہاتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک خریدنے کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک بیچنے کی نمائندگی کرتا ہے. تو جو بیعت لیتا ہے وہ خدا و رسول اور امام کی طرف سے جنت کے دینے کی مثال کو پیش کرتا ہے, اور جو مرید بیعت کرتا ہے وہ اپنی جان اور اپنے مال کو فروخت کرنے کا ڈیمانسٹریشن کرتا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ اسلام میں جو مثالیں ہیں, جو قرآن میں مثالیں ہیں, ان میں خرید و فروخت یا تجارت کی مثال کی کیا اہمیت ہے. بہت بڑی اہمیت, مثال تو مختصر ہے لیکن اس میں دین کے سارے مقاصد آ جاتے ہیں, دین کی ہر بات اس میں آ جاتی ہے. اور یہ سودا جو خدا کے ساتھ ہوا ہے, دنیا کا کوئی سودا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں کسی چیز کو اٹھائیں اور کسی کو دے دیں بات ختم, ایسا نہیں ہے. ہم اپنی زندگی بھر کے اعمال سے اس کی تشریح کرتے ہیں. ہم جس طرح اسلامی ایمانی زندگی گزارتے ہیں اسی میں یہ بات پوری ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ جو کچھ مال ہے وہ ایک دن اٹھا کے خدا کے گھر میں دے دیں, ایسا نہیں ہے کہ اپنی جان جو ہے اس کو جو ہے قربان کریں تو یہ سودا بن جائے, یہ بات نہیں ہے. اس کی تفصیل, اس کی تشریح اور وضاحت دین کے انداز پر ہوتی ہے, اور پوری زندگی میں اور زندگی کے پورے میدان پر اس کا پھیلاؤ ہے. لہذا قرآن کی مثالوں میں سے یہ جو ہم دوسری مثال بیان کرتے ہیں اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے کہ اس میں خدا نے مومن کے جان و مال کو خرید لیا ہے, اور مال و جان کے خریدنے میں بہت بڑے معنی ہیں. تو پھر ہم قوانین دین کے مطابق اس سودے کو پورا کرتے ہیں, اور یہ جاننا ضروری ہے کہ بیعت کیوں ہے اور بیعت کے لفظی معنی کیا, اس کا مطلب کیا ہے, اور اس کی اہمیت کیوں ہے جو ہر روز ہم بیعت کرتے ہیں, صبح و شام بیعت کرتے ہیں. اس سے متعلق جو آیات ہیں ان کو پیش نظر رکھنی چاہیے اور ان کے مطلب کو سمجھنا چاہیے. اور جو مومن ان معنوں کے ساتھ بیعت کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا, کیونکہ علم کی روشنی میں عمل کرنے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے. ابھی ابھی کچھ بات ہوئی تھی سجدہ غیر شعوری طور پر کرنے اور شعوری طور پر کرنے میں, اور معرفت کے بغیر سجدہ کرنے میں اور معرفت کی روشنی میں سجدہ کرنے میں کیا فرق ہے. یہ بات ہے کہ اگر ہم بیعت کو علم کی روشنی میں کرتے ہیں تو اس سے فوری طور پر ہم کو سکون مل جائے گا, ہمیں خوشی ہوگی, ہمیں راحت ملتی رہے گی کہ ہم اس بیعت کو جو کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے, جس طرح کبھی ہم نے صلوات کے معنی اور اس کی حکمتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو مومن صلوات کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے صلوات پڑھے گا اس کو بہت ثواب ملے گا, اور ان بہت سارے ثوابوں کی ایک جھلک یہ ہے کہ جو مومن صلوات کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے صلوات پڑھتا ہے تو اس کو اعتماد آتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ مومن صلوات کی تاویلات کو سمجھتا ہے. اسی طرح جب بندہ مومن بیعت کے معنوں کو, بیعت کی حکمتوں کو سمجھے گا تو اس کو خوشی ہوگی, اور اس عمل سے اس کو سکون ملے گا, راحت ملے گی. یہ تجارت کی مثال. ایک اور چیز اس سلسلے میں یہ کہ خداوند عالم نے ہمیں دنیا دے دی ہے, تو دنیا کے بارے میں قرآن نے اور حدیث نے دو پہلو بتائے, دنیا اچھی ہے اور دنیا بری ہے. بے اقوا دنیا اچھی بھی ہے اور دنیا بری ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اچھی ہے کس معنی میں اور دنیا بری ہے کس معنی میں. دنیا اچھی ہے اس معنی میں کہ اگر آپ دنیا کو فروخت کر کے خدا کے اس سودے کے مطابق آخرت کو لیتے ہیں تو دنیا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جو شخص دنیا میں نہیں آیا ہے اس کے پاس سودے کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور جو مفلس ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ مومن کے پاس خدا کے اس سودے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے, جان ہونی چاہیے, مال ہونا چاہیے, تاکہ خدا اس آیت کے مطابق مومن کے ساتھ کچھ سودا کرے. اس معنی میں دنیا اچھی ہے, اس کے برعکس دنیا بری ہے, بہت بری ہے. اگر یہ دنیا اس سودے کے لیے نہیں ہے, یعنی کوئی مومن یا کوئی شخص ایسا سودا نہیں کر پاتا ہے, تو اس کے لیے دنیا بہت بری ہے اور وہ دنیا وبالی جان ہے. پھر وہ شخص اسی دنیا کی وجہ سے کہ اس نے دنیا کو اس طرح سے استعمال کیا مبتلا ہو جائے گا, خدا کے حضور میں گرفتار ہو جائے گا. اس معنی میں دنیا بری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں دنیا کے متعلق دو باتیں پائی جاتی ہیں, دو مختلف باتیں پائی جاتی ہیں, یا کہ دو متضاد باتیں پائی جاتی ہیں. کبھی دنیا کو بہت بری قرار دی گئی ہے اور کبھی دنیا کو اچھی قرار دی گئی ہے. تو اس سے مومن پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ کیوں دنیا بری ہے اور کس لیے دنیا اچھی ہے. اور اس کے علاوہ خداوند عالم نے ایک مثال مومن کے جاننے کے لیے زراعت سے دی ہے, کاشتکاری سے دی ہے, کھیتی باڑی سے مثال دی ہے. قرآن میں ارشاد ہے کہ صدقہ ہو یا نیکی یا کوئی اور نیک عمل, اس کے اضافے کی مثال ایک ایسے دانہ گندم کی طرح ہے کہ جس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک ہی فصل میں اس کے سات خوشے بنتے ہیں, ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. گویا ایک ہی فصل میں ایک دانے کے 700 دانے بن جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح دوسری فصل میں اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو جاتا ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے دین کی مثال, ایمان کی مثال اور مومن کے نیک اعمال کی مثال زراعت سے بھی دی ہے, کاشتکاری سے بھی دی ہے. اور اس سلسلے کی ایک حدیث جسے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج دنیا میں زراعت الآخرہ, یہ ہے کہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے. جو انسان دنیا میں کچھ بوئے گا وہی آخرت میں کچھ کاٹے گا, اور جو یہاں کچھ بھی نہیں کرے گا وہ آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں کرے گا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے. اس حدیث کی ایک اور منطق یہ بنتی ہے کہ اگر دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے تو بار بار اس کھیتی باڑی سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے؟ کیونکہ کھیتی باڑی کی مثال میں یہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی زمیندار, کوئی دہقان, کوئی کاشتکار صرف ایک ہی سال میں کاشت کرے. یہ زمین ایک ہی فصل کے لیے نہیں ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اس سے لا انتہائی کا تصور ملتا ہے, یعنی ہم دنیا سے بار بار فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہماری ایک حقیقت جو ازلی اور ابدی ہے وہ تو اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے, لیکن اس کا ایک سایہ ہے یعنی ایک شخصیت, وہ تو دنیا سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہے گی. اور اسی میں مزہ ہے. اس حدیث کا ایک تصور یا کہ اس کا ایک فلسفہ یا کہ اس کی ایک منطق یہ بنتی ہے. یہ ایک نمونہ تھا کہ قرآن کی جو مثالیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں, اور ان مثالوں میں کس طرح ممصول کو بیان کیا گیا ہے. یہاں تک کہ قرآن کا کوئی لفظ سوال کے پہلو سے خالی نہیں. یہ میرا ایک دعویٰ ہے. آپ توجہ فرمائیں کہ یہاں پر میں شاید ایک نئی بات یا انقلابی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا کوئی لفظ, ہاں کوئی بھی لفظ ہو, وہ سوال کے پہلو سے خالی نہیں ہے. اس کے اندر ایک سوال کا پہلو, مثال کا ایک پہلو ہے, مثال ہے. یہاں تک کہ خدا کے جتنے نام ہیں ان میں بھی مثال کا پہلو ہے. مثلا اسمی رحیم کو لیجئے یا رحمان کو لیجئے, رحیم کرنے والا, اس میں بھی مثال کا پہلو ہے. یعنی خدا کی اس صفت کو یوں سمجھایا گیا ہے جیسے ایک شخص ہے, سامنے بڑا آدمی ہے یا بادشاہ ہے یا کوئی لیڈر ہے یا کوئی غنی ہے, تونگر ہے, ایک غریب جا کے اس کے سامنے روتا ہے. جب یہ روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, آنسو بہاتا ہے یا اپنی تکلیف کی داستان سناتا ہے, تو اس سننے والے شخص کے دل پر ایک کیفیت گزرتی ہے. اس کیفیت سے اس کے دل میں رقت, گداخت, نرمی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بعض دفعہ آنسو آتے ہیں, اور اگر آنسو نہیں بھی آتے ہیں تو دل اس کا پگھل جاتا ہے. اس کیفیت کا نام ہے رحمانہ, رحمانہ. یہ تو بندے کی بات ہوئی. اب ہم اس کیفیت کو ذات خدا سے کس طرح چسپان کریں؟ ناممکن ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے بندے کے حال سے قبل از وقت باخبر نہ ہو؟ جب کوئی شخص اس کے سامنے جا کر گریہ و زاری کرتا ہے تو خدا کے دل میں نرمی آتی ہے, یہ کیفیت اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے, اس کو متاثر کرتی ہے, پھر اس میں ایک تغیر پیدا ہوتا ہے, تبدیلی آتی ہے, اور ایک رحم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں نہیں, یہ تو خدا کے معاملے میں مثال کی حیثیت ہے. ہاں اگر امام کو صفاتی بشریت کے ساتھ خدا کا زندہ نام قرار دیا جائے تو امام کے قلب میں یہ بات ہو سکتی ہے, تو اس صورت میں یہ بات صحیح ہو سکتی ہے. ورنہ جہاں ذات خدا کا تصور ہے اس میں بی چونی ہے, اس میں یکرنگی ہے, اس میں تغیر نہیں ہے, اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے, اس میں انقلاب نہیں ہے, اس میں جدت نہیں ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا پر اثر انداز ہو جائیں اور اس میں تغیر ہو اور رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے؟ اس لیے یہ صرف مثال ہیں, اور یہ جو حقیقت بنتی ہے ایسی صورت میں ہے کہ امام کو خدا کا زندہ نام قرار دیا جائے, اور ظاہراً اور باطناً یہ کیفیت امام میں ہو سکتی ہے, لیکن نور کے اعلیٰ درجے میں جہاں پر کوئی تغیر نہیں ہے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ جب ریسرچ کریں گے تمام خدا کے ناموں میں تو یہی بات پائی جائے گی. خدا کے کسی ایسے نام کو لیں جس میں غصے کے معنی پائے جاتے ہیں, تو غصے میں انسان کی مثال میں یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے صحیح موڈ میں بیٹھا ہے کہ یکایک کوئی بات اس کو ناگوار گزرتی ہے, وہ برہم ہو جاتا ہے اور غضبناک ہو جاتا ہے. کیا یہ خدا کی ذات میں ممکن ہے کہ کوئی چیز اس کو غضبناک بنائے اور اس کی ذات میں تغیر آئے اور اس کا موڈ خراب ہو جائے؟ जिससे किसी इंसान का मूड खराब हो जाता है, ये बात नहीं है। एक एक करके खुदा के जितने सिफाती नाम हैं उनमें देखेंगे तो ये बात पाई जाएगी। और एक तरफ से इस रिसर्च का ये नतीजा निकलेगा कि वो सिफात जो हैं आला हुदूद की हैं, और दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि वो खुदा के मामले में मिसाल की हैसियत रखती हैं। और जो हमें फरमाया गया है कि तुम दुआ करो मैं रहम करूँगा, ये हुक्म अपनी जगह पर सही है। इस हुक्म का सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इस तसव्वुर से, इस दुआ से और इस बहाने से हमारी ज़ात के अंदर बहुत सारी कलीदें खुल जाती हैं। हमारी हस्ती की साख्त बनावट एक मशीनरी की तरह ज़हनी और कल्बी कैफियत में, तो कुछ चीज़ें इस तरह से लॉक हो जाती हैं, लॉक अप हो जाती हैं कि हम उनको हाथ बढ़ाकर ठीक नहीं कर सकते। यानी हमारा हाथ हमारे जहन तक नहीं पहुंचता है, हमारे दिल तक नहीं पहुंचता है, हमारी रूह तक नहीं पहुंचता है। इसके लिए रसाई ये है, अप्रोच ये है कि हम इबादत और बंदगी से शुरू करें, तो उसमें यकायक हमारे अंदर के जो पुर्जे हैं वो सही काम करने लगते हैं। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हम सोचते इस तरह से हैं कि खुदा को रहम आएगा, खुदा के दिल में रिक्कत पैदा होगी, और हम बार बार खुदा को पुकारते हैं जैसे कि वो यानी तवज्जो नहीं दे रहा हो, जैसा कि वो परवाह नहीं कर रहा हो, जैसा कि उस तक खबर नहीं गई है। ये बात नहीं है, इस्तिकरार से, इस दोहराने से, इस रिपीटेशन से खुद हमको फायदा है कि हम जिस कदर भी पुकारें दुआ करें उतना हमारा जो बातिन है, हमारे जहन की जो मशीनरी है और हमारे कल्ब के जो पुर्जे हैं और रूह की जो राहें हैं वो इस दुआ से, वो इस बंदगी से खुल जाती है। इसलिए खुदा ने कहा कि मुझे पुकारते रहो, बुलाते रहो, बुलाते रहो, जैसे वो नहीं सुनता हो, जैसे हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती हो। तो इससे जाहिर है कि ये खुद अपने इस मरज की इसमें इलाज है, अपने इस मरज से की दवा है। और बाकी मिसाल है, तो हम अगर अकीदे की हद में यूँ करते हैं ठीक है, और अगर इल्म की रोशनी में इबादत बंदगी करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये कि कुरान की मिसालें हैं, कुछ नुमायान मिसालें हैं और कुछ मिसालें ऐसी हैं कि उनमें लफ्ज़ मिसाल आया है, मसल आया है, और कुछ मिसालें ऐसी हैं कि उसमें लफ्ज़ मसल नहीं आया है लेकिन मानवी तौर पर वो मिसालें हैं। और इससे बढ़कर जो तीसरी किस्म की मिसालें हैं वो ज़रा गहराई में हैं, जिससे कि बाबत मैंने अर्ज किया, जैसे खुदा के नामों में से एक नाम रहीम है, या खुदा के नामों में से कोई नाम गुस्से से मुतलक है। लेकिन आपको गुस्से से मुतलक कोई नाम नहीं मिलेगा खुदा की सिफाती नाम में। कहार और जब्बार के मानी गुस्से के नहीं हैं। कहार यानी कि ज़बरदस्ती से कंट्रोल करने के मानी है, और जब्बार मजबूर करने के मानी है, तो वो भी सलाह की तरफ मजबूरी है, निकी की तरफ मजबूरी है, और किसी चीज़ को उसके दर्जे में रखने के लिए मजबूरी है। तो इस मजबूरी में, इस जबर में सलाह है, हिकमत है, भलाई है और बेहतरी है। लिहाजा लफ्ज़ गज़ब आया है मगर इसका सोर्स नहीं है। गैरिल मग़ज़ूब वगैरह, इसके अलावा भी कुरान में गज़ब इलाही का ज़िक्र है, مگر اس سے کے متعلق کوئی ایسا نام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں خدا کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا غضب خدا کا غضب ہے. یہی نہیں بلکہ دوسری صفات بھی نمائندگی میں ہیں. تو پیغمبر کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے, اور پیغمبر کا غصہ ناک ہو جانا خدا کا غصہ ناک ہو جانا ہے, اور پیغمبر کے جانشین کو ناراض کرنا پیغمبر کو ناراض کرنا ہے. اسی طرح امام کی خوشنودی پیغمبر کی خوشنودی ہے, اور پیغمبر کی خوشنودی خدا کی خوشنودی. تو یہ چند باتیں تھیں جو اتفاق سے بتائی گئیں, اور میرے خیال میں یہ فکر انگیز باتیں ہیں. اس سے کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں, اور کچھ انقلابی تصورات ذہن میں آ سکتے ہیں. اس لیے میں ان باتوں کو مفید سمجھتا ہوں, اور اس کے ساتھ اب وقفی سوالات ہوگا. تو اس میں کوئی عزیز اس موضوع سے متعلق یا اس کے قریب کا کوئی سوال چاہیں تو اٹھا سکتا ہے, اور ہم آپ کی دعا سے مولا کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ اس سوال کا کوئی مناسب جواب پیش کیا جائے. شکریہ. اور یالی ملا
سر, سوال اس طرح ہے کہ اجر اور جزا جو ہے صرف انسانوں کو ملتا ہے, باقی دوسرے جو انسانوں کے علاوہ پتھر ہیں درخت ہیں, تو ان کو اطاعت کرنے کی کیا ضرورت ہے خدا کے حضور میں؟
جیسا کہ آپ عزیزوں نے سن لیا, یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے, اور اس کا تعلق پوری کائنات سے ہے, اور سوال بہت بڑا ہے. انہوں نے پوچھا کہ جہاں پہ موجب قرآن یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک طرح سے اطاعت ہر چیز کرتی ہے, بے جان چیزیں اور نباتات, جانور, اور یہاں تک کہ کافر بھی ہر چیز سجدہ کرتی ہے, ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے, اور ہر چیز نماز قائم کرتی ہے. لیکن اجر کے بغیر یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کا جواب یوں ہے کہ خدا نے قانون بنایا, وہ یہ بنایا کہ دنیا میں جو بھی لوگ آئے ہیں وہ اگر خدا کو پہچانیں گے تو ان کو پورا پورا اجر اس لیے ملے گا, اور باقی کو نہیں ملے گا. تو پھر اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سب کو کیوں پیدا کیا گیا, اور ان مخلوقات کی کارکردگی کو سجدہ, تسبیح, نماز جیسے الفاظ میں کیوں یاد کیا گیا؟ یہ ہے کہ ہر چیز کو دنیا میں فائدہ ملتا ہے. خدا کی بادشاہی میں ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق ایک ہستی ملی ہے, ایک وجود ملا ہے, ایک جگہ ملی ہے, اس کو پیدا کیا گیا ہے اس امکانیت کے ساتھ کہ اگر وہ صحیح معنوں میں اطاعت کرے تو اس کو ارتقاء ملے گا, اس کو بلندی ملے گی, اور اس ترقی و ارتقاء کی مثال کو بھی خدا نے دنیا میں ظاہر کیا ہے. جیسے کہ جمادات اگر نباتات کی اطاعت کرتی ہیں تو ان کو ارتقاء ملتا ہے کہ جمادات نباتات بن جاتی ہیں. جمادات اگر حیوان کی اطاعت کرے, حیوان میں فنا ہو جائیں, تو نباتات حیوانات بن جاتی ہیں. حیوانات جو حلال ہیں وہ جب انسانوں کے کام آتے ہیں اور انسانوں کے لیے قربان ہو جاتے ہیں تو ان کو بلندی ملتی ہے. انسان جو انسانی کامل کے کام آئیں اس کی اطاعت کریں تو ان کو اسلام کا راستہ کھلتا ہے، اسلام کا دروازہ کھلتا ہے، یہ ارتقاء ہے. یہ نہ ہو تو پھر ایک طرح سے ان کو عارضی فائدہ ملتا ہے کہ دنیا میں ان کا وجود ہے، دنیا میں ان کا وجود ہے، ان کے ظاہری وجود کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو مہیا ہے، مگر خدا کے نزدیک جو اصل چیز ہے وہ اس سے محروم ہو جاتی ہے. لیکن ہم دیکھیں گے ذرا دور دور کی بات کو دیکھیں گے کہ جو خدا کے مقصد کے مطابق جن کو روحانی ترقی نہیں ملتی ہے، جو صراط مستقیم پر فائز نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ تو ہم اس سوال کو اس طرح سے مکمل کریں گے، اس سوال کے جواب کو، کہ وقتی طور پر یہ ساری مخلوقات جب تک خدا کی معرفت کو نہیں پہنچے تو ان کی روحانی ترقی نہیں ہوگی، ان کا عروج نہیں ہوگا، ایک بار. پھر بہت ساروں کو سزا ملے گی، انسانوں کو سزا ملے گی، جہالت کی سزا، اور جانور خود سزا میں مبتلا ہیں، ان کو سزا نہیں ملے گی مزید، وہ پہلے سے کسی سزا میں مبتلا ہیں. نباتات کو سزا نہیں ملے گی، جمادات کو سزا نہیں ملے گی، انسانوں کو سزا ملے گی، اس لیے کہ سزا ملنے کی ایک وجہ ہے. جس طرح انسان کو ثواب ملنا چاہیے اس طرح اس کے برعکس عذاب ملنا چاہیے. اس کی وجہ عقل ہے، عقل خدا کی طرف سے حجت تھی، اس عقل کی وجہ سے معرفت بھی ضروری ہوئی، شعوری عبادت بھی ضروری ہوئی جس میں نجات تھی. پھر ان گرے ہوئے انسانوں کو سزا دینے کے بعد خدا ان کو پاک کرے گا، خدا ان کو پاک کر کے پھر ان کو آگے بڑھائے گا. یہ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایک سلجھی ہوئی حکومت مجرموں کو سزا دیتی ہے، اس کا مقصد انتقام لینا نہیں ہے، اس کا مقصد اصلاح ہے. لہذا اس اصلاح کے بعد وہ جب باز آئیں گے تو حکومت ایسے لوگوں کی بلائی کے لیے کوشاں رہے گی جو کچھ کہ اس سے ہو سکتا ہے. جب دنیا میں اور ایک سلجھی ہوئی حکومت میں یہ بات ہے تو خدا اس سے مثال سے بہت زیادہ بڑھتا ہے. تو خدا نے جو جہنم بنائی ہے وہ اصلاح کے لیے، اصل میں انتقام کا ذکر بھی تو آتا ہے لیکن اصل انتقام مقصود نہیں ہے، ریونج نہیں ہے، اصلاح مراد. اس اصلاح کے بعد خدا ان لوگوں کو بھی آگے بڑھائے گا. باقی رہے جانور، تو جانور کے لیے راستہ ارتقاء کی طرف کھلا ہے. نباتات، جمادات، یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے، بلکہ بعض حکماں نے اسی کو صراط مستقیم کہا. اللہ کی سب سے بڑی راہ یہ ہے کہ جمادات نباتات میں فنا ہو گئی، نباتات بن گئی، نباتات جانوروں میں فنا ہو گئی، جانور انسانوں میں فنا ہو گئے، اور انسان انسانی کامل میں فنا ہو گیا. یہ صراط مستقیم ہے، اس میں اوپر آنے کے لیے رستہ ہے. لیکن انسانی مرحلے میں آنے کے بعد دو باتیں ممکن ہیں، یہ یا یہ کہ آج جہنم میں جا کے جانا پڑے گا، یا یہ کہ جہنم سے نجات ملے گی. لیکن ایک بات میں کروں، یہاں پر قرآن نے ایک ایسا کلیہ پیش کیا ہے جس کے مطابق ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے. یہ میں بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں چونکہ یہ قرآن کا اعلان ہے. میں کوئی قریت کے بات نہیں بتاتا ہوں، بلکہ ظاہر بات ہے. وَإِن مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہنم کے رستے سے نہ چلے. فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ زانوں کے بل گر پڑیں گے اور کچھ لوگ اسی میں سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ جہنم جو ہے وہ رستے میں ہے. تو لہذا کچھ لوگ بہت پہلے اس سے آگے بڑھیں گے، کچھ لوگ دیر سے اس سے نکل جائیں گے. یہ فرق ہے. इस सवाल का जवाब मिल गया कि खुदा की बादशाही अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, खुदा की बादशाही जो है अजली और अबदी है, यानी हमेशा हमेशा के लिए है। तो पत्थर के लिए भी मौका है कि वो आगे बढ़े, मिट्टी के लिए भी मौका है कि वो आगे बढ़े, नबातात, जानवर वगैरह, फिर हर चीज़ की जो इताअत है या जो सजदा है, गर्ची वक्ती तौर पर उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन आगे चलकर उसकी जो मशक्क़त है, उसकी जो तस्वीर है, वो ज़ाया नहीं जाएगी। तो खुदावंद आलम की बादशाही में जो कुछ है वो खुदा की नज़र में है, और अगर इसके बगैर सबको फरिश्ते बनाता तो खुदा की बादशाही नहीं चलती और उसमें कोई रंगारंगी नहीं होती। सबको इंसान बनाता तो फिर भी यही बात होती, सबको जानवर बनाता तो कुछ मज़ा नहीं होता, सबको दरख्त बनाता तो कुछ इसमें कोई ख़ास बात नहीं होती, सबको जमादात यानी बीजान चीज़ें करा देता तो कोई बात नहीं बनती। ये मसला की खुदावंदी है कि जिन चीज़ों को पत्थर बनाया है उसमें भी खुदा की मसलात है। हो सकता है कि उसको एक पत्थर को एक ज़माना दराज के बाद एक बादशाह बनाए, जैसे उमर ख़याम कहीं मिट्टी से मुखातिब होता है, कहीं सुराही से मुखातिब होकर कहता है कि ए सुराही, तू कभी एक बादशाह का सर था जो अभी सुराही है। इस किस्म की दूर दूर की बातें और इम्कानियत की बातें करता है, ये उमर ख़याम की आदत है और ये बाइद नहीं, महाल नहीं, मुमकिन है। जिस तरह हम साइंसी तौर पर देखते हैं कि जो मादा होता है वो तीन हालतों में पाया जाता है, और वो तीन हालतें ऐसी हैं कि एक दूसरे से वाबस्ता हैं, या ये कि वो तीन किस्म के जो मादे हैं वो आपस में आने जाने और तब्दील होने के रास्ते रखते हैं। इसी तरह खुदा की बादशाही में जो चीज़ है वो दूर दूर तक देखा जाए तो वो एक ही चीज़ है, इसमें गुनागुनी है, इसमें तगैयुर और तबदुल है। हमें ज़रा दूर दूर तक वसीउल क़ल्बी से देखना चाहिए। ये इस्माइली मज़हब का तसव्वुर है कि यहाँ पर मुसावात रहमानी है और यहाँ पर दीगर इंसानों के मुतालिक भी अच्छे ख्याल आते हैं, वो कि वक्ती तौर पर हर अकीदे का एक दायरा होता है और हर चीज को वजूद में लाने के लिए एक सांचा होता है, वो सांचे के बगैर कोई चीज नहीं बनती है। ये जो हमारे अकाइद हैं हमारे मजहबी वजूद के लिए सांचे की तरह है, और अगर हमको बचपन में ये नहीं बताया जाता कि देखो तुम्हारा मज़हब सही है और सब गलत हैं, ये नहीं बताया जाता और दूसरे मज़हब वालों को भी इस किस्म की तालीम न दी जाती, तो कोई भी मज़हब अपना जुदागाना वजूद नहीं रखता। तो इसलिए एक वक्त ऐसा आता है जो मज़हब से इंसान फ़ायदा उठाकर बरतर हो जाता है, मजहब से भी बरतर हो जाता है। जब खुदा मिलता है तो उस वक्त खुदा मजहब से बरतर होता है, तो उस वक्त पता चलता है कि सबके लिए खुदा के नज़दीक एक मसलहत है, एक अच्छा सा प्रोग्राम है। लेकिन ऐसा तो होना चाहिए ना, किसी को तो पत्थर बनना चाहिए। मसलन हम अगर खुदा के दरबार में होते, असल में होते, मलाउल आला यानी आला सरदारों के साथ होते, और सपोज खुदा हमारे साथ मीटिंग करता और पूछता प्यार से मोहब्बत से, देखो मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है, तो कौन पत्थर बन जाएगा? کون قربانی پیش کرے گا کہ میرے لیے پاتھر بن جائے اور میرے لیے جانور بن جائے؟ تو شاید ہم میں سے جو اچھے ہیں جو جاننے والے ہیں تو والنٹیئرلی کہتے ہیں کہ خداوندا تیری سلطنت سے قربان مجھ کو اس دفعہ پتھر بنانا. کوئی کہتا تھا کہ میں تیرے لیے میں اونٹ بن جاؤں, کوئی کہتا تیرے لیے میں گھوڑا بن جاؤں. یہ ضرور بات ہوتی, یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب اس کی کوئی ابتدا ہوتی. کچھ ایسی بات ہے, ذرا ہم نے اگر گہرائی میں جانا ہے اور گہرائی سے دیکھنا ہے تو کچھ ایسی مسئلات ہیں. اور وقتی طور پر عقیدہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن اسماعیلی مذہب ہم کو یہ روشنی عطا کرتا ہے. امام ہی اس کے دروازوں کو کھول کے بتاتا ہے. اس کو کہتے ہیں وسیع القلبی, اس کو کہتے ہیں وسعت نظری یا وسیع النظری. جب ہمارا دل ایسا ہوگا, صاف ہوگا, سب کے لیے خیرخواہ ہوگا, ساری انسانیت کے لیے خیرخواہ ہوگا, تو یہ ہمارے لیے قابل تعریف بات بن جائے گی. تو سب کے لیے ایک مسئلات ہے, لیکن وقتی طور پر جن کو جہنم میں جانا چاہیے جہنم میں جانا پڑے گا. اور جہنم عبارت ہے جہالت سے, یعنی جہنم سے جہالت مراد ہے. جہالت نادانی ایک آگ ہے ذہنی وجود کو ختم کرنے کے لیے, عقلی اور علمی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے, فنا کر دینے کے لیے. جہالت بہت بڑی بیماری بھی ہے اور آگ بھی ہے. اس جہالت کے بہت سے نام ہیں. اس جہالت کو نجاست بھی کہا جاتا ہے, اس جہالت کو تاریکی بھی کہا جاتا ہے, اس جہالت کو شک بھی کہا جاتا ہے, اس جہالت کو بیماری بھی کہا جاتا ہے, اس جہالت کو ظلم بھی کہا جاتا ہے, اس جہالت کو آگ سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. جہاں جہالت کی تشبیہ آگ سے دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ذہنی دنیا کو, ایک علمی اور عقلی دنیا کو نیست و نابود کر دیتی ہے. جس طرح آگ مادی چیزوں کو جلا کر بسم کر دیتی ہے, اس طرح جہالت ایک اچھی خاصی عقلی دنیا کو, علمی دنیا کو, ذہنی دنیا کو اور روحانی دنیا کو نیست و نابود کر دیتی ہے. اس لیے جو جاہل ہے الجاہل فی النار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاہل کل کو جہنم میں جائے گا, نہیں. اس حدیث کے اس پورشن کا یہ مطلب نہیں ہے. الجاہل فی النار, جاہل آج بھی آگ میں ہے, یعنی جاہل میں جو جہالت ہے وہ آگ ہے. الجاہل فی النار, جاہل جہالت میں ہے. اس کے معنی ہوئے کہ جاہل دوزخ میں ہے, جاہل آگ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس اچھے سوال کا ایک مفید سا جواب, مفصل سا جواب تھا.